أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ درود پڑھیے محمد و آل محمد لادینیت کا مقابلہ حسینیت کے ذریعے موضوع سخن ہے اور اس مختصر فرصت کی آج آخری مجلس اور محفل اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس وقت دنیا اسلام میں اور بالخصوص مملکت پاکستان کے اندر جو صورتحال موجود ہے اجتماعی طور پر سیاسی افق پر اور بالخصوص دینی حوالے سے اس کے کئی پہلو ہیں، اس کی پشت پہ اور پس پردہ بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، ان سب کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے کہ اس وقت جس دنیا میں ہم زندہ ہیں، جس جہان میں ہم زندہ ہیں، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا حالت وقوع میں ہے، ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس ملک کے اندر جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے، آیا یہ فقط ایک حادثہ ہے، اتفاقات ہیں جو یک کے بعد دیگرے رونما ہو رہے ہیں، یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور اس منصوبے کے تحت یہ ساری کاروائیاں انجام پا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنا پتہ چل جائے کہ اس سارے ماجرا میں ہم کہاں ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب تک انسان کو اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات اور اتفاقات کا صحیح علم نہ ہو، اسے اپنا مقام بھی معلوم نہیں ہوتا. اس کے لیے خود اپنی صورتحال واضح نہیں ہوتی کہ میں کیا ہوں، اس سارے ماجرا میں میں کہاں کھڑا ہوں، میرا اس میں کیا رول ہے، میں کس طرف ہوں، کس کا ساتھی ہوں، کس کے ساتھ ہوں، کس کا دفاع کر رہا ہوں. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ اس سارے ماجرا کا ایک پہلو، اس پر تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پہلو پوری دنیا اسلام میں اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے اندر لادینیت کو فروغ دینا، لادینیت کی ترویج کرنا، لادینیت کو پروان چڑھانا، لوگوں کی دینی عقیدت میں کمی کرنا، دینی احترام میں کمی کرنا، دین سے تدریجاً لوگوں کو دور کرنا، متنفر کرنا، اور ایک غیر دینی سماج اور معاشرہ یہاں پر بنانا، وہی جو اس وقت مغربی معاشرہ کہلاتا ہے یا مغربی طرز تہذیب، اسی رنگ میں اس کو رنگنا پورے طور پر، اگرچہ رنگا جا چکا ہے کافی حد تک، لیکن اس کے آثار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی جڑیں بھی خشک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مکمل طور پر مسلمان معاشرے، امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستانی اتنے دھنس جائیں اس دلدل کے اندر، پھر جس طرح خود ان کے لیے اب کوئی امید نظر نہیں آتی، یہ بھی اسی حد تک جا پہنچیں۔ ایک پہلو اس کا لادینیت کو فروغ دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ان کے اغراض و مقاصد ہیں جن کی بیان کرنے کے لیے فرصت کی ضرورت ہے۔ خود اس پہلو کے لیے بھی فرصت اتنی ناکافی ہے، چند گھنٹے ہم ان سارے مسائل کے لیے اور ان کی طرف توجہ بھی کریں اور پردہ بھی اٹھے اور ہمارے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، توقع بے جا ہے، اور شاید بولنے والے میں بھی اتنی توانائی و طاقت نہ ہو کہ تمام اسی ایک پہلو کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ ممکن ہے خود آپ کے اندر ایسے افراد یقیناً موجود ہوں جو اسے بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ لادینیت کی ترویج کے لیے کئی حربے موجود ہیں اور استعمال بھی ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک مؤثر حربہ دین کے چہرے کو ماسخ کرنا، دین کو مکروہ شکل میں پیش کرنا، ناپسندیدہ شکل میں پیش کرنا، اس طرح سے دین کا حلیہ بنا کر پیش کرنا کہ لوگ سن کر ہی دین سے بھاگ جائیں، پناہ مانگیں، اللہ سے پناہ مانگے اور ہر ایک سے پناہ مانگے کہ خدایا ہمیں دین سے بچانا، مذہب سے بچانا، اس طرح سے خوفناک، دہشتناک اور وحشتناک مذہب کو بنا دینا اور مذہبیوں کو بنا دینا کہ کوئی بھول کر بھی دین اور مذہب کا نام نہ لے۔ اور دین کے اندر جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو زیبائی ہے، جو کشش اور جاذبہ ہے دین کے اندر، اسے چھپا دینا، پنہان کر دینا اس ناپسندیدہ اور ماسخ شدہ چہرے کے نیچے، یہ نقاب ایسی خوفناک دین کے چہرے پہ سجائی جائے اور دینداروں کے چہرے پر کہ دین کے اندر ذرا برابر کشش نہ رہے۔ اور یہ کچھ ہوا جو کچھ آپ ہی کے ملک میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، ہر فضا سے استفادہ کیا گیا، پہلے زوروں پر حکومتی وسائل کے ذریعے سے اور بیرونی وسائل کے ذریعے سے دین کی طرف لوگوں کو راغب کیا گیا، دین کی طرف جذب کیا گیا، دینی مجموعے بنائے گئے اور ان کا حصہ بنایا گیا، اور وہ بھی جہادی دین کے عنوان سے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن دین وہ ایک دینی جماعت یا دینی گروہ کو پیسے دے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، دین کی تقویت کریں، زیادہ سے زیادہ دھڑا دھڑ لوگ دین کے اندر آئیں اور ان کے لیے پھر باقاعدہ اہتمام کیا جائے، انہی لوگوں کے اندر دینی ان کے احساسات ابھارے جائیں، ان کے دماغ اور ذہن بنائے جائیں. بنام جہاد ان کے ذہنوں کو تخریب کیا جائے اور اپنے گمان میں ان کی دینی تربیت ہو رہی ہے. مرحلہ وار, ایک مرحلہ یہ کہ دشمنان دین کی حکمت عملی سے, دشمنان دین کی مشینری سے, دشمنان دین کے اور دشمنان بشریت کی مدد سے دینی مدرسے بنے. مثلا ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں مدارس کی ایسی ہے جن کا نہ سلیبس پاکستان میں بنا ہے, نہ بلڈنگ پاکستانیوں نے بنائی ہے, نہ استاد اس میں پاکستانی ہے, اور نہ تعلیم کا اسے پاکستان سے کوئی تعلق ہے, اور کم تعداد میں بھی نہیں ہے. ہزاروں مدارس ہیں ایسے بنائے گئے باقاعدہ کہ جن کی مدد یا جن کے بنانے والے پاکستانی نہیں ہیں. ان مدارس میں خاص طرح کی تعلیم دی گئی, اور بہت مختصر عرصے میں ایک مدرسہ بن کر کامیاب ہونے کے لیے بہت عرصہ چاہیے. آپ کم و بیش مدارس میں اگرچہ جاتے نہیں ہیں ہمارے لوگ, لیکن دور سے دیکھتے تو رہتے ہیں کہ ایک مدرسہ بنتا ہے, کس حالت میں وہ شروع ہوتا ہے اور کس حالت میں اپنے تکمیل تک پہنچتا ہے. اور کم از کم ایک یا دو نسلیں گزر جاتی ہیں انسانوں کی جب جا کے ایک مدرسہ بلڈنگ کے لحاظ سے پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے. بنے ہوئے ایسے مدارس ابھی بھی سارے مکاتیب کے, اہل سنت کے بنے ہوئے ہیں, شیعہ کے یہاں بنے ہوئے ہیں, اہل سنت کے مختلف مکاتیب کے اندر بنے ہوئے ہیں. ایک کمرے سے مدرسہ شروع ہوتا ہے, پھر دو کمرے بنتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے, شاید دادا کے زمانے میں بننا شروع ہوا تھا اور پوتا کے زمانے میں جا کر وہ تکمیل ہوتا ہے مدرسہ. یہ ایک طبیعی طریقہ ہے اس معاشرے کے اندر, جو لوگوں کی دینی حالت ہے, جو رغبت ہے لوگوں کی دین کی طرف, مذہب کی طرف, ان کے ذریعے سے ایسے مدارس بننا. دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, سب نے دیکھا ہوا ہے, کوئی نمونہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن بعض مدارس ایسے ہیں جو زمین سے اس طرح سے نکلتے ہیں جیسے کھم نکلتی ہے. کیا کہتے ہیں, کھمبی یا کھم کہتے ہیں اس کو؟ جی کھمبی کہتے ہیں, مشروم زمین سے نکلتی ہے بارش کے دنوں میں, جب بجلی چمکتی ہے یا کڑکتی ہے, اسی کڑک سے ناگہان باہر آتی ہے. وہ آپ ادھر دیکھ رہے ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ایک لحظے کے لیے ادھر دیکھیں تو ادھر پورا مجموعہ مشروم کا وہ نکلا ہوا, سار اٹھائے ہوئے, سروں پہ ٹوپیاں, اور بہت ہی خوبصورت, نظروں کو اپنی طرف کھینچ رہا. نکلتی ہیں نا یہ چیزیں, زمین سے دیکھی ہوں گی, شہروں میں کم تر ہیں, لیکن آج کل مصنوعی طور پر ان کے فارم بنائے گئے ہیں بہت ہی کم مدت میں. رات کو جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, مصنوعی طریقے سے بھی پیدا کی جا رہی ہیں ابھی بوری کے اندر, اور ان کا بیج ڈال کے اس کے اندر بھوسا ڈال کے گوبر ڈالتے ہیں بیچ میں, اور پھر اس کے بعد ایک خاص ٹیمپریچر میں وہ نکلتی ہیں. رات کو جائیں اس بوری میں, گوبر کی بوری میں کچھ بھی نہیں ہوتا, صبح جائیں تو اس گوبر سے ہاں کم نکلی ہوئی ہوتی ہے, اور نکلتی بھی ایسے بھوسے اور گوبر سے نکلتی ہیں. کبھی کسی کھیت میں نہیں ہوگی, کبھی کسی باغ میں نہیں ہوگی, کبھی کسی چمن اور پارک میں نہیں ہوگی, جہاں گوبر ہوگا وہاں سے ابھرتے ہیں یہ. اور اس طرح سے صبح اٹھے, دیکھیں سر اٹھایا, مدرسہ کھڑا ہوا ہے, اور مدرسے کا پورا عملہ بھی موجود ہے, بہترین بلڈنگ موجود ہے. ظاہر ہے کہ گوبر سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں, وہ پاک سرزمینوں پر ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, گلستانوں میں ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, بستانوں میں ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, اور ان میں اکثر زہریلی ہوتی ہیں. ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یوں نہیں کہ اگر کہیں جانا پڑے پہاڑی سیر کر کہیں کسی علاقے میں جائیں تو جو نظر آئے کھاتے جائیں اس کو. اکثر اس میں سے اگر اس کی 100 انواع ہوں تو ایک نو کھانے کی ہوتی ہے, 99 اس کی زہریلی نو ہیں. اس طرح سے جو بھی چیز ابھر کے آئے اس میں شک کیا کریں آپ, جو طبی طور پر نہ پیدا ہو. اپنے مراحل طے کر کے جو چیز اپنے تکامل تک اور اپنے بلوغ و شباب تک جو چیز نہ پہنچے اسے ڈرنا چاہیے انسان کو، خطرناک چیز ہے وہ. یہ کام ہوا یہاں پر، ایسے مدارس بنائے گئے اور ان مدارس کے اندر ایک خاص طرح کا ذہن بنایا گیا، ابھی بھی چل رہے ہیں، موجود ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، جنگ ان کے بقول کامیاب بھی ہو چکی ہے، کامیاب ہو کے اس کی سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں جو بنی تھی، جہاں سے یہ سب کچھ نرسری، جہاں سے سب کچھ اگ رہا تھا، بیج جہاں بویا جا رہا تھا، وہ اسی طرح اپنا کام کر رہے ہیں، پہلے سے بیشتر کر رہے ہیں. ابھی لوگ اتنے حیران نہیں ہیں ان لوگوں پر جو خودکش حملوں میں مرتے ہیں، سب سے زیادہ حیران ہے کہ یہ کہاں سے اتنے آ جاتے ہیں، یہ خودکش بمبار یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کتنے خودکش ہوں گے، چار پانچ ہوں گے، وہ اپنے آپ کو مار دیں گے، کس طرح تمام ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں وہ پانچ مرتے ہیں، پندرہ اور پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہماری ایجنسیاں بھی اتنی تیز ہیں کہ ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس شہر میں کتنے خودکش بمبار گھس گئے ہیں، کس روڈ سے آئے ہیں، کس نمبر کی گاڑی پر آئے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور انہیں حملہ کہاں کرنا ہے، یہ سب کچھ انہیں پتہ چل جاتا ہے. ایسی ایجنسیاں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. لیکن جب حملہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں تھی. پھر کہتے ہیں ڈھونڈو اس کو. سر بھی مل جاتا ہے لیکن اس سر کا رشتہ کسی سے جڑتا نہیں، یہ سر کہاں سے پیدا ہوا. یہ کام ہو رہا ہے. یہ تو اس بیرونی اور خارجی منصوبہ بندی کا حصہ تھا کہ یہ داستان ذرا مفصل ہے کہ باہر سے دین کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہوئے اور کیا کیا ہو رہے ہیں. اس کے لیے کیا کیا انہوں نے بنایا، کن لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا، کن افکار سے استفادہ کیا، کن اداروں سے استفادہ کیا، اور کس قسم کے لوگ ان کے کام آ رہے ہیں، یہ ناتمام باب ہے. اس کو ابھی مکمل نہ سمجھے کہ جو کچھ باہر سے منصوبہ بنایا گیا پاکستان کے اندر لادینیت کے فروغ کے لیے تمہیدی اور مقدماتی طور پر، تاکہ دین کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کو لادینیت کی طرف پیش کریں. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دو آدمیوں کے درمیان اگر، جیسے آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، دو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹوں میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیاقتیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہیں. اب معلوم نہیں، یا مجلس میں بھی کوئی کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو گران گزرے میری بات، یا بعضوں کے حامی ہو. خوب، یہ شناختہ شدہ لوگ ہوتے ہیں، حمی میں سے ہوتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی علمی صلاحیت، ان کی فکری صلاحیت، ان کی سیاسی صلاحیت، ان کی مدیریتی صلاحیت، یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کس پائے کے ہیں اور کس پانی کے ہیں. باہر کے پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کے لیے، اور پھر قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت قابل ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ اختیار کرتے ہیں. کیا؟ کہ وہ دوسرا بہت نکما ہے، یہ نہیں بتاتا کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے. صرف سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ دوسرا کسی قابل نہیں، وہ بالکل ایک دم ناکارا آدمی ہے. اس طریقے سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب وہ ناکارا ہے تو پھر یہ بہترین آدمی ہے. نتیجہ قوم خود لے لیتی ہے. اور یہی ہم نے مذہب میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا ہوا ہے. اگر کسی کو کوئی خطیب پسند ہے تو اس وجہ سے نہیں پسند کہ اس کے ہاں خطابت بہت اچھی ہے، اس کی بہترین ہونے کی دلیلیں یہ ہیں کہ دوسرے سب غلط ہیں، اس لیے یہ بہترین ہے، جو کہ اور کوئی اچھا آدمی نہیں. حتیٰ اس سے بھی تھوڑا آگے آ جائیں، اگر کسی نے کسی مرجع تقلید کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے تقلید کی ہوئی ہے کہ دوسروں کو قبول نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ اور بھی بہت سارے ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی قابل تقلید ہیں، یہ بھی قابل تقلید ہیں. نہ، دوسروں کی نفی کر کے پھر کسی کی تقلید کرتا ہے. پہلے سب کو نفی کریں. اور یہی طریقہ ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے. مثلا ہم نے رائج طریقہ ہے ہمارے ہاں جس کا نام فضائل رکھا ہوا ہے. اب معلوم نہیں کس لغت میں اس کو فضائل کہتے ہیں. اردو میں تو میں نے ڈکشنری دیکھی ہے، اس چیز کو فضائل نہیں کہتے. فارسی میں بھی دیکھی ہے لغت، اس چیز کو فضائل نہیں کہتے. عربی جس زبان کا لفظ ہے فضائل، اس میں بھی اس چیز کو فضائل نہیں کہتے. فضائل کیا ہوتے ہیں؟ فضائل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو, جو عموماً جن فضائل سے ہم آشنا ہیں, کہ آپ اگر سراتے ہیں, آئمہ اطہار کے فضائل بیان کر رہے ہیں یا اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں, کہ بیان کرنا ضروری ہے و لازم چونکہ بافضیلت ہستیاں ہیں, لیکن ان کے فضائل کا یہ معنی تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم اہل بیت کے فضائل کا مطلب کیا ہے, کہ بسم اللہ کریں کہ اہل بیت بافضیلت ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جائیں دوسرے موضوعات پر اور جو کچھ کہہ سکتے ہیں منہ سے نکلتا ہے وہ سب کچھ نثار کر کے پھر یہ کہیں گے یہ بہت بافضیلت ہیں. یعنی پہلے دوسرے کو نکما, نکھٹو, نیلا ثابت کریں, پھر اس کے بعد کہیں گے یہ بہت بڑی شخصیات ہیں. یہ ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ جن کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہوتی. وہ فضیلتیں جو بے فضیلت لوگوں میں بیٹھ کر فضیلت نظر آئے وہ فضیلت نہیں ہوتی. کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا, جب یہاں راجوں کا دور ہوتا تھا, مہاراجوں کا دور ہوتا تھا, تو سب نابینا تھے. ایک آدمی ایسا تھا جس کی ایک آنکھ تھی ایک نہیں, وہ کانا تھا, باقی نابینا تھے, سارے دونوں آنکھوں سے بہرے تھے. تو یہ کانا ان کا راجا بن گیا چونکہ ایک آنکھ تھی اس کی. جہاں کسی کی دونوں آنکھیں نہ ہوں تو اس میں جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے وہ راجا بن جاتا ہے. راجا اس کو نہیں کہتے یا راجا بننے کے لیے, یہ نہیں کہ نابینا ہو تاکہ یہ راجا بنے, بلکہ آنکھوں والوں میں اپنے آپ کو, جن کی بصیرت موجود ہے, جن کی آنکھیں موجود ہیں, ان کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرو کہ کسی قابل ہو. بزدلوں کے اندر پہلوان اور شجاع ہونا تو پہلوانی نہیں ہے, شجاعوں کے اندر شجاع ہونا بڑی پہلوانی ہے. ان پڑھوں کے اندر عالم ہونا تو علم نہیں ہے, عالموں کے اندر عالم ہونا یہ علم ہے. اگر آ کر دیکھنا کہ اہل بیت کے کتنے فضائل ہیں اور اہل بیت کس منزلت کے مالک ہیں, تو انہیں نہ آ کے نکمے نکھٹو لوگوں کے سامنے پیش کر کے, ان کے ساتھ موازنہ کر کے اور پھر ان کی نفی کر کے ان کو ثابت کرو کہ یہ بہت اعلیٰ ہیں. اس کو فضیلت نہیں کہتے. فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت کے فضائل دیکھنے ہیں تو خدا نے بافضیلت ہستیاں بڑی پیدا کی ہیں. ان کے ساتھ رکھ کر اگر اہل بیت کو دیکھو تو اہل بیت بافضیلت لوگوں پر آپ کو فضیلت رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسروں کی نفی کر کے تو اپنا نہیں ثابت کر سکتے, لیکن یہ رواج ہے, یہ طریقہ ہے. لادینیت کو ایک طرف سے چمکایا, آرائش کی گئی اس کی, اس کو خوب بنایا سنوارا گیا, لادینیت کے ماڈرن نام رکھے تاکہ لادینیت کا نام آتے ہی انسان کو شخصیت کا بھی خیال آتا شروع ہو جائے, اسٹیٹس کا بھی خیال آنا شروع ہو جائے کہ میں کچھ ہوں. اور دین کو مسخ کیا, اسی حربے سے استفادہ کیا لادینیت کی طرف مائل کرنے کے لیے. جس نفسیاتی حربے سے فائدہ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ لادینیت کو آپ بنائیں سواریں اور دین کے چہرے کو مسخ کر کے دونوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو ظاہر ہے کہ لوگ تو جو لوگوں کی, عام لوگوں کی آنکھیں, امیر المومنین فرماتے ہیں ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے. جب عوام کی عقل ان کی آنکھوں میں ہو, عقل آنکھوں میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں غور نہیں کرتے, اس میں فکر نہیں کرتے, فقط دیکھ کر انتخاب کر لیتے ہیں. اور ہمیں زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں, جو آنکھوں سے دیکھا انتخاب کر لیا. بچوں کی طرح انسان کو خدا نے آنکھیں بھی دی ہیں, بصارت بھی دی ہے, بصیرت بھی دی ہے, کہ جو آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے اسے آنکھوں سے دیکھو اور جو بصیرت سے پرکھنے کی چیز ہے اسے بصیرت سے پرکھو. لیکن بعضوں کو صرف خدا نے آنکھیں دی ہیں, اس کے پیچھے بصیرت کھو بیٹھے ہیں. وہ جسے دیکھتے ہیں فوراً اپنا لیتے ہیں. بصیرت کے ساتھ اس میں غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, جو دیکھ رہے ہو یہ ہے کیا, کیا دکھایا جا رہا ہے, کون سا منظر تمہیں دکھایا جا رہا ہے. عموماً جاتے ہیں رشتے ڈھونڈنے کے لیے, کسی زمانے میں بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، آج کل اولاد نے بزرگوں کا بوجھ بہت ہلکا کر دیا ہے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ کا ہاتھ بٹھانا، یہ مضمون ہوتا تھا بچے تھے جب اسکول میں، تو وہ استاد لکھنے کو دیتے تھے کہ گھر کے کام میں ماں باپ کا ہاتھ بٹھانا. ہو ہاتھ کیا کرتے ہو مثلا، گھر میں کیا کرتے ہو. آج کل کی نسل کے پاس بہت زیادہ خوبصورت مضمون موجود ہے کہ ہم اپنی ماں کو زحمت نہیں دیتے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ بٹھاتے ہیں. اب یہ جوان جب خود دیکھتا ہے کسی پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے، آرائش یافتہ چہرے کے اوپر جب اس کی نگاہ پڑتی ہے، تو یہ فقط اس کی رنگت اور اس کی بے حیائی اور اس کی جلد کے جانسے میں آ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ فقط اس کے ظاہری روپ کو دیکھ رہی ہے، اس کے خط و خال کو دیکھ رہی ہے، آنکھ فقط اس کے بے حجاب چہرے کو دیکھ رہی ہے. لیکن اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے کہ تم جب جاتے ہو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تو دونوں چیزیں لے کر جاؤ، بصارت بھی لے کر جاؤ، بصیرت بھی لے کر جاؤ. بصارت سے اس کے چہرے کو دیکھو، اس کی صورت کو دیکھو، اور بصیرت سے اس کی سیرت کو دیکھو، اور پھر انتخاب کرو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، عفت اور حیا آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وہ عموماً جاتے ہیں چن لیتے ہیں، کیوں جی کہ میں جا رہا تھا ساری بس میں اس نے کسی کو نہیں دیکھا، مجھے دیکھا، بس اس لیے یہ بہترین ہے. خوب یہی سے سمجھ لو کہ آپ نامحرم ہو، وہ آپ کے لیے نامحرم، آپ اس کے لیے نامحرم. اگر وہ آپ نامحرم پہ نظریں ڈال کے چل سکتی ہے تو وہ کسی اور نامحرم کے ساتھ بھی چل سکتی ہے، اور خدا جانے کتنے نامحرموں سے ابھی تک چلی ہوئی ہو. اس لیے بصیرت، والدین کے اندر بصیرت موجود ہوتی ہے، تجربہ موجود ہوتا ہے. تعلیم کم ہے آپ سے لیکن تجربہ آپ سے زیادہ ہے. جب یہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ یہ بزرگ وہ چیز جو دوسرے آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ کچی مٹی میں دیکھ لیتے ہیں، کچی اینٹ میں دیکھ لیتے ہیں. کچی اینٹ میں تو کوئی چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی نا. آپ مثلا دیوار میں کچھ دیکھ سکتے ہیں، نظر نہیں آتا. ہم جو چیز آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ بزرگ اپنے تجربے کی بنیاد پر دیوار میں دیکھ لیتے ہیں. جب ایک طرف بنا بنایا سنورا ہوا چہرہ آتا ہے، انسان فوراً اس پہ، چونکہ شیطان نے بھی یہ کہا کہ میں مزین کر کے اغوا کروں گا، انسان کو گمراہ کروں گا، زینت و آرائش کے حربے سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے راستے کو اتنا مزین کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اے پروردگار قسم کھائی اس نے، عزت خدا کی قسم، اے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو اغوا کروں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، نسل آدم کو بہکاؤں گا. کس طرح سے بہکاؤں گا؟ ان حربوں میں سے ایک یہ ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، میں ان کے لیے ان کی خراب چیزوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، خوبصورت کر کے پیش کروں گا. یہ حربہ ہر جگہ کامیاب ہے، بچوں کے اوپر کامیاب، خواتین کے اندر کامیاب، جوانوں کے اوپر کامیاب ہے. ہمیشہ مزین کی طرف جاتے ہیں، آرائش یافتہ چیز کی طرف جاتے ہیں، بصیرت سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں، بصیرت سے کم کام لیتے ہیں، اور اس کے اندر موجود حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے. خامی اسی چیز کہتے ہیں، خام جس کے اندر یہ پختگی موجود نہ ہو. اور یہی دشمنان دین نے بھی اسی سے فائدہ اٹھایا، لادینیت کو آرائش کی، لادینیت کی زینت کی، لادینیت کو مزین کیا، بہت ساری چیزوں سے مزین کیا، اور ساتھ ساتھ مذہب کو مسخ کیا، مذہب کے چہرے کو ناپسندیدہ بنایا، اور بے دینی کو انہوں نے مزین کیا. اس وجہ سے جب یہ دو چیزیں آپ ان کے سامنے رکھ دیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی فطرت کے روح سے کبھی بھی بدصورت کی طرف نہیں جاتا، جس کا قیافہ بد ہو اس کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف جائے جس کے اندر کشش ہے، اس کی طرف جائے جس کے اندر جاذبہ ہے، اس کی طرف جائے جو خوبصورت لگتی ہے اس کو، جس کے اندر جمال ہے، حسن ہے جس کے اندر. اگر دین کا سارا حسن و جمال نکال کے اس کو فراموش کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر فقط خشونت، فقط تندی اور دہشت آ کر مذہب کے ٹائٹل کے طور پر استعمال کی جائیں اور اس کے مقابلے میں لادینیت کے اوپر جتنی سجاوٹیں لگائی جا سکتی ہیں سجائی جائیں اور پھر کسی بھی نسل کے سامنے یہ رکھا جائے کہ یہ بے دینی ہے اور یہ دین ہے، کس کو چاہتے ہو؟ وہ فوراً انتخاب کرے گا، ہم لادینیت کو چاہتے ہیں، بے دینیت کو چاہتے ہیں۔ ایک آرائش یہ کی انہوں نے لادینیت کے لیے کہ خوبصورت نام چنے، انہوں نے ماڈرن نام رکھے اس کے، ایسے کہ جن کو لے کر انسان اپنے اندر ایک احساس برتری بھی کرتا ہے کہ میں کسی بڑی کلچر اور بڑی تہذیب کا حصہ یا کسی اعلیٰ سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سیکولر ہوں، کیونکہ میں لیبرل ہوں، میں انٹلیکچل ہوں۔ یہ خوبصورت نام اس کو دے کر لادینیت کو جب نسل جوان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ مذہب کیا ہے؟ مذہب قتل و غارت، نفرت، دشمنی، تفرقہ، تعصب، دہشت گردی، یہ ساری چیزیں مذہب ہیں، کس کو لوگے تم؟ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنی فطرت کے لحاظ سے بھی اس چیز کی طرف نہیں آئے گا جس کے اندر دہشت ہی دہشت ہے۔ مذہب کو ماسخ کرنے کے لیے جو حربے انہوں نے استعمال کیے، توجہ کریں، یوں نہیں کہ مفت میں یہ کام کیا، اس کے اوپر بڑا ان کو انویسٹمنٹ کرنا پڑی بہت ساری چیزوں کی، اپنے مال کی، اپنی حیثیت کی، اپنی جانوں کی بھی، تاکہ ہر قیمت پر ہم دین کو شکست دے سکیں۔ دشمنان دین قسم خوردہ ہیں، قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم دین کو شکست دیں گے، تاریخ میں نہیں دے سکے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ چاہتے ہیں نور خدا کو اپنی پھوکوں سے بجا لیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم نور خدا کو بجائیں گے، اللہ نے بھی ارادہ کر رکھا ہے میں اپنے نور کو بچاؤں گا، اور خدا کا یہ بھی نتیجہ بھی بتا دیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اس مقابلے میں جیت اور فتح خدا اور رسول کی ہوگی اور نمائندگان اور انبیاء الہی اور آئمہ کی ہوگی اور مومنین کی ہوگی۔ لیکن یہ نبرد ابھی جاری ہے، اس فتح مبین تک پہنچنا ابھی باقی ہے، دینداروں کو اس مرحلے سے عبور کرنا ابھی ضروری ہے۔ میں اکثر مومنین کی خدمت میں، خصوصاً ان جوانوں کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ نقطہ کہ آج ایک جدید دنیا میں ہیں، بزرگوں کو تھوڑا مشکل پیش آتی ہے ماننا کہ دنیا تھوڑی فرق ہو گیا، جدید ہو گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں۔ یہ میرے جیسے جو سفید ریش ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہی ہے دنیا جو ہم بس 60 سال 50 سال پہلے جو کچھ تھا ابھی بھی وہی ہے، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں سارے۔ نہ، لوگ گمراہ نہیں ہوئے، دنیا بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں۔ سخت ہے قبول کرنا، لیکن مان لینا چاہیے کہ دنیا بدل گئی ہے، بہت سارے تقاضے اس کے بدل گئے ہیں۔ یہ نئی نسل کچھ اور طرح کی ہے اور پرانی نسل ہماری طرح کی، وہ کچھ اور طرح کے، سوچوں میں فرق آ گیا ہے، رجحانات میں فرق آ گیا ہے، حالات میں فرق آ گیا ہے۔ ابھی بھی ایسی ایسی مثالیں اپنے بچوں کو بزرگ دیتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے کہ نظر انداز کر رہے ہیں اس فرق کو۔ دنیا میں تجدد آ گیا، تبدیلی آ گئی، بدل گئی دنیا، ماڈرن ہو گئی دنیا۔ کبھی کبھی اپنے بچپن کی بزرگ مثال دیتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ بچہ اگر کہتا ہے کہ کاپی لے کے دو مجھے اسکول کے لیے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سگریٹ کی ڈبی پر سارا اسکول کی مشق لکھا کرتے تھے، اب تم جدید نسل کے آگے کاپی مانگتے ہو تم۔ خوب، آپ کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن آج کل ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کہتے تھے ہم مثلا 5 میل چل کے جایا کرتے تھے اسکول، خوب آج 5 میل ڈالڈا کھا کے نہیں چلا جا سکتا بچے سے اسکول تک، آپ اس کے لیے کوئی انتظام کریں، گاڑی پر بیٹھ کر جائے وہ۔ خوب، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں روزمرہ کی، تبدیلی آ گئی ہے اور ہمیں مان لینا چاہیے کہ آ گئی ہے تبدیلی، اور نسل جوان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نئی نسل ہے، نئے زمانے کی نسل ہے، عصر جدید کے لوگ ہیں۔ یہ عصر جدید فقط ایک موبائل ٹیلی فون لے کر اور کمپیوٹر لے کر اور نائی کے پاس جا کر الٹے سیدھے بال کٹوا کر انسان عصر جدید میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتا، یہ ناکافی چیزیں ہیں، یہ سامان کافی نہیں ہے عصر جدید میں داخل ہونے کے لیے۔ عصر جدید کے سارے تقاضے ہیں، آپ کو عصر جدید کی بصیرت بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر عصر جدید کا شعور بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر عصر جدید کے دشمن کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر عصر جدید کے دشمنوں کے جدید حربوں کی شناخت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنے عصر جدید کے نئے دشمن کے چہروں کی پہچان ہونی چاہیے، اور ان حربوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ کے پاس بھی ایک جدید حکمت عملی ہونی چاہیے، پھر آپ اس عصر جدید کے لوگ سمجھے جائیں گے اور آپ اس عصر جدید میں رہنے کے قابل سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا اور فقط سمجھا کہ ہم موبائل ٹیلی فون سے عصر جدید میں قدم رکھ لیں گے، یہ غلط فہمی ہے، عصر جدید میں داخل نہیں ہوئے۔ عصر جدید ہر لحاظ سے جدید ہو گیا اور ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام کریں، ہم اپنی بعض روشوں میں جدت لائیں، ہم تبدیلی لائیں، ہم اپنے بعض اقدامات میں تبدیلی لائیں، اپنے بعض طرز میں تبدیلی لائیں۔ ہم اقبال نے یہی مشکل پیش کی تھی، کتنا ماہر نفسیات دان کہ جس نے آئندہ نسلوں کی مشکل اس وقت آبا کو دیکھ کر اولاد کی مشکل سمجھ گیا کہ مشکل کیا ہے۔ مشکل یہ ہے طرز کوہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ پرانی روشوں پر اصرار کرنا اور نئے طرز پہ نہ آنا قوموں کے اندر سب سے بڑی یہی مشکل ہے۔ جو قوم یہاں آ کر ہٹ درمی کا شکار ہو جاتی ہے، حالات اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، حالات اسے ختم کر دیتے ہیں۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، جدید روشیں، جدید زمانے کے مطابق، جدید زبان کے مطابق، جدید اندازوں کے مطابق اور جدید طرز کے مطابق، جس طرح کا حملہ ہے اسی طرح کا جواب ہو، جس طرح کی یلغار ہے اسی طرح کا دفاع ہو۔ شناخت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے ہمیں۔ اب توجہ کریں، دین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کیا کیا اقدام کیا۔ قدیم کتابوں میں ہمارے پاس جتنا دینی ذخیرہ ہے وہ سب جدید ترین کتابیں بھی، جو اچھی کتابیں، بہترین کتابیں بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں، جدید ترین وہ 800 سال پہلے کی ہیں، اور دشمن ہمارا 21ویں صدی کا ہے۔ 21ویں صدی کے دشمن سے ہم 12ویں صدی کے ابزار و آلات و فکر سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 800 سالہ قدیمی، 1000 سالہ قدیمی روشوں سے آج کی دنیا میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی قدیمی کتابوں میں ایک مثال بزرگ دیتے تھے حسد کے لیے، توجہ فرمانا، حسد کہ حسد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ اخلاقی کتابوں کے اندر، انہی قدیمی کتابوں میں، اور بزرگان جو معلمین اخلاق ہیں، وہی شعبہ دین کا جو اب غیر ضروری سمجھ کر اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ فقہ ہو اس میں اخلاق نہ ہو، عقیدہ ہو اس میں اخلاق نہ ہو، نماز ہو اس میں اخلاق نہ ہو، عزاداری ہو اس میں اخلاق نہ ہو، ممبر ہو اس میں اخلاق نہ ہو، تقریر ہو اس میں اخلاق نہ ہو، شادی ہو بغیر اخلاق کے، موت ہو بغیر اخلاق کے۔ اخلاق کے بغیر زندگیاں یہی ہیں جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، مومن مومن کا مخالف، گھر گھر میں لڑائی، نماز میں لڑائی، عزاداری میں لڑائی، ممبر پہ لڑائی، دین پہ لڑائی، عقیدے میں لڑائی، فقہ میں لڑائی، ہر چیز میں لڑائی۔ کیوں لڑائی ہو گئی؟ ہر چیز جنگ کا میدان بن گیا، اس لیے میدان بن گیا کہ وہ چیز جو دینداروں کو کنٹرول کرتی ہے وہ اخلاق دینی ہے۔ یہ چاشنی ختم ہو گئی، بے مزہ کیوں ہو گیا دین؟ اگر کھانے میں نمک نہ ہو کھا سکتے ہیں آپ؟ بہترین کھانا آپ کو پکا کے دیں لیکن نمک، پریشر، بلڈ پریشر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ نارمل جو صحت مند ہے، کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو شفا دے جو مریض ہے انشاءاللہ، اگر نمک نہ اس کے اندر ہو آپ نہیں کھا سکتے، بہترین چیز نہیں کھا سکتے، چونکہ نمک نہیں ہے، مزہ نہیں ہے اس کے اندر۔ عبادتیں ہیں بے مزہ، رسومات ہیں بے مزہ، تقاریر ہیں بے مزہ۔ اقبال نے یہ بے مزگی دین کی بھی ذکر کی کہ سب کچھ رہ گیا لیکن ان کے اندر وہ مزہ دین نہیں ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ازاں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وہ روح بلالی نہیں ہوتی۔ اذان ہوتی ہے، اذان سنتے ہی مسجد کے قریب وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے دے بھاگ، وہ اب تو مسجد کے قریب کھڑے ہوئے، 5 منٹ میں نماز پڑھ کے پھر چلے جو نا، کہتے اذان ہو یہ جلدی چلو مولانا آئے گا ابھی، جیسے ملک الموت آنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اذان ہے، جماعت ہے، نماز ہے، اخلاق نہیں ہے. اگر آ جاتے ہیں پرانے بزرگ آتے ہیں، اب میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا جو میں مجلس میں بیٹھے ہوں، الحمدللہ یہ بہت ہی وسیع و ظرف اور کل دل کے مومن ہیں، لیکن بعض ایسے دیکھا گیا ہے کہ عموماً بزرگان آتے ہیں صف اول میں بیٹھ کر، ایک بچہ نماز کے لیے آیا، دیکھ لیا بچہ مسجد میں آ گیا، ادھر سے اس کو ایسے ڈانٹا کہ تیری ایسی تیسی، نکل بھاگ مسجد سے، ادھر کدھر تو آ گیا. بچوں کے لیے آنے دیں، بچوں کو مسجد میں لائیں، بچوں کو مجلس میں لائیں. بس یہ تو مجلس ہو رہی ہے، بچوں کو اندر نہیں لانے دیں، بچوں کو لا کے بٹھائیں. سمجھتے نہیں ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، اگرچہ تقریر نہیں سمجھیں گے لیکن تقریر کے علاوہ بہت کچھ سمجھ لیں گے. مجلس نہیں سمجھیں گے لیکن بہت کچھ سمجھ جائیں گے. اتنا تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے کہ میرا باپ بھی اس میں بیٹھا ہے، میرا بھائی بھی اس میں بیٹھا ہے، میری ماں بھی اس میں بیٹھی ہے، میرے محلے کے بزرگ بھی اس میں بیٹھے ہیں، میرے جوان بھی بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ جو مل کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں. سمجھتا ہے بچہ، بہت کچھ سمجھتا ہے بچہ. اخلاق کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ان کو بلائیں، اپنی طرف لائیں. یہ مثال میں عرض کر رہا تھا کہ علم اخلاق کے علماء نے، اخلاقی موضوعات میں، وہ بھی پرانی کتابوں میں، یادش بخیر کبھی کبھی پڑھتے تھے لوگ، علماء بھی اخلاق پڑھتے تھے اور پڑھ کر عوام کو بھی بتاتے تھے، خود بھی اخلاق سے متصف ہوتے تھے، مجھ جیسے نہیں ہوتے تھے، اچھے علماء تھے، ان کے اثر بھی تھا معاشرے کے اندر. ایک عالم کا ہونا معاشرے کی تبدیلی کا باعث بن جاتا تھا، ان کا اخلاق دیکھ کر لوگ بدل جاتے تھے. انہوں نے ایک مثال دی، کہا کہ ایک انسان حسود دوسرے سے حسد کرتا تھا اور ہر ممکنہ کوشش کرتا تھا اپنے رقیب کو جس سے حسد کرتا ہے اسے نقصان پہنچائے، اور پہنچاتا بھی تھا، اس کی غیبت بھی کرتا، اس کی بدگوئی بھی کرتا، اس کے خلاف سازشیں بھی بناتا، اسے تانے بھی دیتا، اس کی کردار کشی بھی کرتا. جہاں پر بیٹھتا اس کا موضوع ہی یہ شخص ہوتا، وہ اس کے اعصاب پہ سوار ہو چکا تھا، دماغ پہ سوار ہو چکا تھا جس کے ساتھ اس کو حسد تھا. آخر کار اس نے دیکھا کہ نہ، ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا اس کا. اس نے بلایا ایک شخص کو، ایک بڑا اٹا کٹا تکڑا آدمی، اور بلا کر اس کو کہا کہ تمہیں میں پہلے سے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد، میری تمام جائیداد بھی بہت تھی اس کی، یہ سب تیرے نام، یہ دکانیں تیرے نام، یہ گھر تیرے نام، یہ پیسہ جتنا بچے گا، باغات اور کھیت سب تیرے نام. اس نے کہا بھائی کیوں، آخر کیوں تو سب میرے نام کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک چھوٹا سا تجھے میں کام دیتا ہوں کہ وہ تو انجام دے دے. کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ تو آج رات مجھے قتل کر کے میرے پڑوسی کی چھت پہ مجھے ڈال دے، تاکہ جب پولیس آئے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھے مارا ہے، اور وہ اسے قاتل سمجھ کر جیل لے جائیں، یہ چند دن جیل کی ہوا کھا لے، تو مجھے قتل کر کے اس کی چھت پہ ڈال دے. اس نے کہا کہ اس جیسے احمق کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو صرف اپنے رقیب کو جیل کی ہوا دلانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کروا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، زمین بھی پاک ہو جائے گی، اس سے مال بھی مجھے مل جائے گا. بار کے اس نے یہ کام کیا، اس کو مار کے اس کی لاش پھینک دی. دوسرے دن پولیس آئی، اس جس کی چھت پہ یا سین میں لاش پڑی تھی اسی کو پکڑ کے لے گئے، تو نے مارا ہے. بار کے اس کو سزا ہو گئی، سزا موت. اس نے خبر سنی کہ ایک بے گناہ جس کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ بے گناہ ایک اور مرنے والا ہے یہ، اس نے جا کر شہادت دے دی جس نے مارا تھا، شہادت دے دی کہ بھئی یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. وہ وصیت نامہ دکھایا، سب کچھ دکھایا کہ یہ مقتول نے خود مجھے کہا تھا کہ مجھے مارو اور میری لاش کو اس کے سین میں یا گلی میں پھینکو تاکہ یہ چند دن جیل میں چلا جائے. بار کے وہ آزاد ہو گیا وہ بندہ، اور چونکہ اس نے صداقت سے کام لیا تھا اور وصیت پر عمل کیا، پولیس نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور حاسد فی النار ہو گیا. یہ ایک پرانی مثال عرض کیا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرات علماء کرام یہ پیش کیا کرتے تھے. یہی کام آج سب سے بڑا حسد، بے دینی اور لا دینیت کو دین سے ہے. سب سے بڑی نفرت بے دینی اور لا دینیت کو دین سے ہے. دین کو بدنام کرنے کے لیے، دین کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، خب انہوں نے اسی حماقت سے فائدہ اٹھایا. یہی کام کیا. چند ایسے مسلمانوں سے پکڑے جنہیں خود انہوں نے تربیت کی, اور انہیں تربیت کر کے کیا کہا کہ تم آؤ ہماری کھڑکیاں توڑو, تم ہماری کھڑکیاں توڑو گے ہم شور مچائیں گے, جی ہم پر حملہ ہو گیا, اور اس حملے کو دستاویز قرار دے کر ہم پھر مسلمانوں کی وہ درگت بنائیں گے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. ایسے گروہ خود بنائے اور انہیں کہا کہ وہ ہماری کھڑکیاں توڑو آ کر, وہ بھی نہیں سے استفادہ کیا ہوگا, چونکہ دنیا کے اندر جو ابھی چند سالوں سے پوری دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اور جو صورتحال بدلی ہے 9/11 کے بعد ہے. 9/11 کا واقعہ اس کا ایک پہلو یہی تھا کہ ہماری کھڑکیاں توڑو اور ہم ان کھڑکیوں کے بدلے میں جا کر تمہاری سرزمینوں کو تہس نہس کر دیں گے, تمہاری نسلوں کو نیست و نابود کر دیں گے, تمہارے دین کو ہم اس کو ختم کر دیں گے یہاں سے. اور یہ ضروری تھا یہ کام کروانا, چونکہ اس کے بغیر ماحول بنتا نہیں تھا. ہوتا ہے یہ ماحول بنتا ہے, یہ ماحول بنایا انہوں نے, ماحول بنا کر انہوں نے پھر ایک چڑیل گاؤں میں دیہاتوں میں جہاں خرافاتی لوگ زیادہ ہوں, خرافاتی ماحول کے اندر عموماً بچوں کو ڈراتے ہیں یا گاؤں میں وہ کہتے ہیں چڑیل سے بہت ڈراتے ہیں, وہی چڑیل جو بہت ساروں نے دیکھی ہوئی ہوگی, کہتے ہیں نا ہم نے دیکھی ہے, جب کبھی بات کرو تو کئی واقعات خود سنا دیتے ہیں, نہیں ہم نے تو خود پرسنل مشاہدہ کیا ہے. کیا مشاہدہ کیا ہے؟ رات کو جا رہے تھے ہم اور ادھر سے مثلا گھنگریوں کی آواز آئی تو ہم نے سمجھا چڑیل جا رہی ہے, رات کو جا رہے تھے ہم اور وہاں سے سایہ نظر آیا تو وہ چڑیل تھی مثلا, ہم نے یہ چیز یہاں رکھی یہاں موجود نہیں تھی چڑیل اٹھا کر, لیکن جیسے بھوت ہے جیسے چڑیل ہے جس کو پاکستان کے اندر بڑا عمل دخل ہے ہر چیز کے اندر گھریلو مسائل میں, عموماً ایسے ہوتا ہے گھروں کے اندر چور جاتا ہے آدھی رات کو, بندہ سویا ہوا ہے اس کی بھینس کھولنے کے لیے, بھینس کھول کے جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ جاگ پڑتا ہے, بھینس کا مالک جاگ پڑتا ہے, وہ بھینس چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, یہ صبح اٹھ کے کیا کہتا ہے میں نے چڑیل دیکھی, اور وہ چور آ کر سب سے پہلے صبح اس کو بتاتا ہے, کہتا ہے کہ ادھر علاقے میں چڑیل آئی ہوئی ہے خیال رکھنا اپنی بھینسوں کا. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو رات کو آئی تھی وہ ادھر, میں نے خود دیکھا کھول کے لے جا رہی تھی, اگر میں جاگ نہ پڑتا تو وہ تو میری بھینس لے کے جا رہی تھی. اب توجہ کرے, خود چور آ کر کہتے کہ علاقے میں چڑیل آئی ہوئی ہے, وہ چڑیل کون سی ہے؟ وہ چڑیل وہ خود ہے, وہ چڑیل خود بنا ہوا ہے, ہر علاقے میں کاروائی کر کے اس سے پہلے کہ لوگ اس کے پیچھے آئیں خود جا کر لوگوں کہتے کہ علاقے میں چڑیل آئی ہوئی ہے. خوب انہوں نے اسی سے استفادہ کیا, چونکہ وہ بھینس کے مالک کو بیوقوف سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی بھینس کی طرح ہی ہے, اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہی, وہ بھینس کی طرح ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک شخص گدے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا, راستے میں چلتا ہوا گدے پہ سامان بھی لادا ہوا تھا, اوپر خود بھی بیٹھا ہوا تھا, راستے میں گدے کو خدا یاد آ گیا تو اس نے خدا سے راز و نیاز درد دل کرنا گدے نے شروع کیا, اور اس نے کہا کہ پروردگارا تو نے جیسے بنایا میں خوش ہوں, تو نے گدا بنایا میں اسی پر خوش ہوں, تیری رضا میں میری رضا ہے, میں نہیں کہتا کہ مجھے گدا کیوں بنایا ہے, لیکن ایک بات میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو میری پشت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کون سی چیز مجھ سے بہتر ہے, اس کی کون سی چیز مجھ سے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے مجھے گدا بنایا میں گدا ہو گیا, لیکن یہ بھی تو مجھ سے بدتر ہے, یہ اسے مجھ پر بٹھایا ہوا ہے اور مجھے نیچے اس کے سواری دینے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں ان کو حسرت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا دودھ نکال رہے ہیں آخر ان میں کون سی چیز ہم سے بہتر ہے. بھینسوں کو بعض اوقات اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر ماحول دیکھ کر یہ حسرت تو ہوتی ہے کہ ہماری کون سی چیز ان کی کون سی چیز ہم سے بہتر تھی کہ ہمیں چوپایا بنا دیا اور انہیں انسان بنا دیا, انسانی شکل میں بنا دیا. باہر کیا وہ بھینس والا بھینس سے بھی بدتر ہی ہوتا ہے, جب اسے کہا جاتا ہے کہ چڑیل آ گئی, بھینس نہیں مانتی کہ چڑیل آ گئی, لیکن یہ بھینس کا مالک مان جاتا ہے چڑیل آ گئی. یہی کام انہوں نے کیا سادہ لوہی سے. میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ اگر کسی کی توہین کرنی ہو, اگر کسی کی تحقیر کرنی ہو, ایک تحقیر یہ ہے کہ اسے کھڑا کر کے اسے ناسزا کہیں, اس کے نسب کی, اس کے حسب کی, اس کی شخصیت کی انسلٹ کریں, لیکن سب سے بری انسلٹ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات کریں اور اس کو بیوقوف سمجھ کر بات کریں, اس کو احمق سمجھ کر بات کریں، یعنی الو بنائیں اس کو، الو سمجھ کر کسی سے بات کرنا یہ سب سے بڑی توہین ہے، چونکہ اس میں آپ نے اس کی انسانیت کی توہین کی ہے، اس کی کرامت کی توہین کی ہے، اس کی شرافت کی توہین کی ہے، اس کی عقل و بصیرت کی توہین کی ہے، اس کے مقام انسانی کی توہین کی ہے. بعض جگہ پر ممکن اس کے کپڑوں کی توہین کی ہو، بعض جگہ ممکن اس کی گاڑی کی توہین کی ہو، لیکن یہاں پر آپ نے اس کے شرف انسانی کی توہین کی ہے اگر اسے احمق سمجھ کر کوئی بات کی ہے. گروہ بنایا القاعدہ کے نام سے، القاعدہ مسلمانوں کے اندر چڑیل بنا دی. یہ چڑیل ہر جگہ ہے. رات کو کاروائی ہوئی، پاکستان میں کاروائی ہوئی، کس نے کی؟ القاعدہ نے کی ہے. عراق میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، شیعہ کا، کس نے کیا؟ القاعدہ نے کیا ہے. آخر یہ القاعدہ کہاں ہے، کہاں بنی ہے؟ یہ خود انہوں نے بنائی یہ چڑیل، سیاسی چڑیل بنا کر، دہشت گردی کی چڑیل بنا کر استفادہ کیا ناعاقبت اندیشوں سے، جاہلوں سے، صفاق اور قاتل گروہ سے جو نام نہاد اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. نہ ان کا سنی سے تعلق ہے، نہ شیعہ سے تعلق ہے. ایسے صفاق درندوں کو آئے مزدور بنایا اپنا، اور ان کے ذریعے سے یہ چڑیل بنائی، اور اب جو کچھ خود کرتے ہیں وہ سارا اس چڑیل کے ساتھ تھوپ دیتے ہیں. ایک گروہ جس سے استفادہ کیا وہ بھی انہی میں سے، جن کے مرتے ہیں وہ بھی انہی میں سے، اور جن کو ان کے جرائم میں یا پاداش میں مارتے ہیں وہ بھی انہی میں سے. توجہ کریں کیا ہو رہا ہے. مسلمان یہ کام کرتا ہے، اس کا انتقام بھی مسلمان سے لیا جاتا ہے، اس ایندھن میں مسلمان جلتا ہے، مسلمان کے وجود سے آگ بڑھتی ہے، اس آگ کی تپش میں مسلمان ہی کو لگتی ہے، اور بیچ میں بدنام کیا ہو رہا ہے؟ بدنام دین ہو رہا ہے. اس وقت قرآن آپ ذرا دیکھیں، ان کے ٹی وی چینل الگ الگ ہیں، ایشیا کے لیے الگ ٹی وی چینل ہوتا ہے، مثلا بی بی سی کا وہ چینل جو ایشین ہے وہ الگ ہے، یورپ اور امریکہ کے لیے الگ ہے، سی این این کا وہ چینل جو یہاں آپ دیکھتے ہیں ایشیا کے لیے وہ الگ ہے، اور دوسرے غیر ایشیائی ممالک کے لیے الگ ہے. ایک جیسی اس کے اندر نہیں پیش کرتے تبلیغات. جو لوگ گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوا ہے، تصدیق و تائید کریں گے کہ ایسے ہی ہے، ان کے لیے الگ الگ چینل ہے. ان چینلز کے اندر انہوں نے اس وقت قرآن کو اپنے معاشرے کے اندر خطرناک ترین کتاب کے طور پر ثابت کیا ہے کہ سب سے خطرناک ترین کتاب قرآن ہے. کیوں؟ کہا کہ قرآن ان کا دہشت گردی کا مسودہ ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے ان کو. قرآن پڑھ کر دہشت گرد بن جاتے ہیں. آئے دن آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ان کا ایسا جس کے منہ سے یہ ہزیان نکلتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، اور قرآن کا چہرہ ماسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا ایک کام جو ہوا وہ یہ ہے، اس وقت وہ نام جو زمین پر اور عرش پر اور آسمانوں کے اندر، اس سے بہتر نام کوئی بھی نہیں ہے، نہ ملائکہ کے اندر، نہ جن و بشر کے اندر، اس نام کو ان ملعونوں نے وہاں پر بدنام کر دیا. وہ کون سا نام ہے؟ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد بدنام کر دیا، چونکہ جو بھی پکڑتے ہیں، جو چور پکڑا، جو دہشت گرد پکڑا، اس کے نام کے ساتھ محمد ضرور لکھتے ہیں کہ یہ ہم نے محمد پکڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہی کی ایک ریاست میں، امریکہ میں، ایک کلر پیدا ہوا جو دور سے لوگوں کو نشانہ بناتا تھا. وہ تھا بھی ایک سیاہ فام اور مسیحی، نام اس کا ایڈورڈ جان یا اس طرح سے نام تھا، میرے ذہن میں اتر نہیں گیا، جان اس کے نام کے ساتھ تھا. پہلے دن پکڑ کر انہوں نے کہا کہ اس کا نام جان ایڈورڈ ہے مثلا، دوسرے دن ایڈورڈ ہٹا دیا، کہا یہ جان ہے، تیسرے دن کہا یہ محمد جان ہے، پھر چوتھے دن جان بھی ہٹا کر کہہ دیا کہ یہ محمد ہے اس کا نام، حالانکہ اس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. جان محمد کے نام سے اس کو معروف کیا. کوئی ڈرائیور اگر غلطی کرتا ہے، گاڑی ٹکرا جاتی ہے، اگر جا کر پوچھتے ہیں اس کا نام محمد ہو، فوراً کیمرے آ جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے ڈرائیونگ غلط کی. یہاں پر سگنل توڑا تو ہزار آدمی سگنل توڑتا ہے، مختلف ناموں والے سارے سگنل توڑ کے چلے گئے، لیکن محمد نامی نے سگنل توڑا، اس کی فلم بنا لیں گے. دوسرے دن خبروں میں آ جائے گی کہ اس نام کا آدمی اسے سگنل توڑ دیا, اس نام کے آدمی نے یہ کر دیا, اس نام کے آدمی نے یہ کر دیا. حتی حد یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت اگر وہاں نوکری کے لیے کوئی اپلائی کرے اور اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہو اس کو سروس نہیں ملتی. بدنام کیا ان دہشت گردوں کے ذریعے, ان ناعقبت اندیشوں کے ذریعے, ان خوارج سے بدتر یہ گروہ جو مسلمانوں کے اندر ایک ناسور کے طور پر پھوٹا ہے. اتنا نقصان خوارج نے نہیں پہنچایا جتنا آج یہ پہنچا رہے ہیں. وہی نسل خوارج ہے, بے شعور, احمد, صفی, عقل سے خالی, دین کے نام پر. یہ دین ہے؟ کون سا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اعلی کار بنے ہوئے دشمنوں کے دشمنان دین کے کہ اس طرح سے آ کر دین کے چہرے کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں, اس مسخ شدہ دین کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا, نہ مسلمان آئے گا نہ غیر مسلمان آئے گا. اور اس کے لیے انہوں نے کتنا نقصان بھی خود اپنا بھی کروایا, برداشت بھی کیا, پرواہ نہیں ہے. اگر دین اسلام بدنام ہوتا ہے اور دو ان کے برج گر جاتے ہیں تو گھاٹے کا سودا نہیں, گھاٹا نہیں ہوا پھر بھی فائدہ ہی ہوا. یہ ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو لا دینیت کی ترویج کے اندر, جسے میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں لیکن وقت گزر گیا, صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ بیرونی اسباب تھے لا دینیت کی ترویج کے لیے, سیکولرزم کے نام سے, لبرلزم کے نام سے یا اور مختلف ازم کے نام سے لا دینیت کو دین کے چہرہ مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ آرائش کر کے, زیبا کر کے, مزین کر کے پیش کیا گیا مسلمان و غیر مسلمان نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر ایک اور چیز جو سونے پہ سہاگا ثابت ہوئی وہ اندرونی مسائل ہیں کہ ان کا اتنا باہر سے تعلق نہیں ہے. کون سے مسائل؟ جو مذہبیوں کے اندر موجود ہیں, اس سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. کچھ کمزوریاں مذہبی طبقے کی ہیں جو غیر مذہبی طبقے کے اندر موجود نہیں ہے, مختلف ہے, پوری لمبی فہرست ہے اس کی. مخصوصاً نامعقول اعمال, مذہب کے نام پر غیر معقول کام کرنا, جیسے کرتے ہیں آئے دن کچھ سنتے ہیں جی, فلاں آدمی پچھلے چند سال پہلے, مجھے یاد ہے آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی, بلکہ آپ نے اپنے شہر میں ایک اور مشاہدہ دیکھا تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ زیارات پہ جا رہے تھے بائیسی پنجاب کے کسی علاقے کے, یاد ہوگا آپ کو جی, آکس بے میں جو واقعہ ہوا تھا. ایک خاندان پورا اٹھا ایک علاقے سے, ایک لڑکی نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سمندری راستے سے آپ زیارات کے لیے آئیں, اور جہاز پہ بھی نہیں بیٹھنا, کسی شے پر نہیں بیٹھنا. تابوت انہوں نے یہی کراچی سے تابوت بنوا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو تابوتوں میں ڈالا, پوری فیملی کو تابوتوں میں ڈال کر, اور سب تابوت انہوں نے آکس بے کے قریب سمندر میں ڈال دیے, اور ان میں سے اکثر مر گئے, چاند ایک بچ گئے ان میں سے. اس کو دنیا کے اندر پیش کریں, یہ مذہبی لوگ ہیں, یہ نامعقول کام ہے. مذہب کی بدنامی کے لیے دشمن سازش کرے یا نہ کرے, خود مسلمان اگر اس طرح کا احمقانہ کام کرے اس کے لیے کافی ہے مذہب کو بدنام کرنے کی. بعض اور شخص پیدا ہوا, اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا. کیا ذبح کیا؟ کہا کہ مجھے خواب میں آیا کہ اپنی بہترین چیز ذبح کر دو, ابراہیم بننے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا میں چند دن پہلے کی, ابھی شاید ایک ماہ بھی نہیں ہوا انڈیا میں ایسی خبر, یہ اتفاق رونما ہوا. اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں, نامعقول کام کرنا دین کے نام پر, اس کو عین مذہب سمجھ کر پیش کرنا. اب یہ فلمیں بنا کر لے جاتے ہیں, ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا مذہب ہے. لا دینیت کی طرف رجحان ان کاموں سے بھی بڑھتا ہے جن کا دشمن سے کوئی تعلق نہیں, لیکن دشمن ان سے بخوبی فائدہ اٹھاتا ہے. اگر میں آ کر یا ممبر پر بیٹھ کر نامعقول باتیں کروں, غیر معقول باتیں کروں, مذہب کی بدنامی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ایران میں الیکشن ہوا تھا, ایک کینڈیڈیٹ ہار گئے, بعد میں ان کو بڑی توقع تھی کہ جیت جائیں گے. بعد میں جب ہار گئے تو صحافی گئے ان کے پاس, بھائی آپ کیسے ہار گئے؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ مثلا رقیب بڑا قوی تھا یا اس کے سپورٹر زیادہ تھے یا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اگر بعض دوست ہماری حمایت نہ کرتے تو ہم بھی جیت جاتے، کہ اگر بعض ہمارے دوست ہماری حمایت نہ کرتے تو ہم بھی جیت جاتے. آپ کیوں نہیں جیتے؟ کہنے لگے بعض دوستوں نے ہماری حمایت کی ہے. ان دوستوں نے کیسی حمایت کی؟ ایسی حمایت، واقعی حمایت کی، نہ کہ غلط بات، ان کی حمایت میں بولتے تھے لیکن ایسی حمایت کرتے تھے جس سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو جاتی تھی، دوسروں کے ذہن میں نفرت پیدا کر دیتے تھے. کیوں لوگ اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے اگر میں آ کر نامعقول چہرہ دین کا پیش کروں اور پھر یہاں فریادیں بھی کروں کہ آگا لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی پڑوس میں پڑوسی تھا، وہ بہت ہی قیافہ جو اس نے بسا اوقات خود بنا لیتے ہیں یا پیدائشی بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے ایسا، بہت ہی بدصورت قسم کا اور ڈرونا قسم کا، اس نے جو مونچھیں رکھی ہوئی اور عجیب ہیکل اس نے اپنا بنایا ہوا. تو وہ بچہ دیکھا، اس نے بچہ رونے لگا اور دوڑ کے اس کو دیکھ کر ڈر سے اندر گھر میں جا کر گھس گیا. اب اس کی ماں، سارے گھر والے اس کو چپ کرا رہے ہیں، چپ نہیں ہو رہا. اس پڑوسی نے یہ سمجھا جس کا چہرہ اس طرح کا تھا، اس کو ہمدردی ہوئی کہ بچہ بہت تکلیف میں مبتلا ہے، تو یہ گیا اس کو چپ کرانے کے لیے. اس نے بھی کہا کہ جا کر اس بچے کو چپ کرو. ان کا چپ نہیں ہو تو اس نے کہا مجھے دیں گے، میں اس کو چپ کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے رو رہا ہے، آپ ہی کو دیکھ کر رو رہا ہے، اگر آپ چلے جائیں تو یہ چپ ہو جائے گا، آپ کو دیکھ کے ڈر کے رو رہا ہے. اگر بعض لوگ نامعقول طور پر اسلام کی حمایت نہ کریں، اسلام کی تفسیر نہ کریں، اسلام کی تشریح نہ کریں، لوگ خود ہی خود اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں. ان کو دیکھ کر نہیں آتے، حقیقت ہے یہ. بہت سارے لوگ ہیں شاید مجھے دیکھ کر اسلام کی طرف نہیں آتے، شاید اس وجہ سے نہیں آتے جس طرح سے ہم اسلام پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں آتے اسلام کی طرف، دین کی طرف. مغرب کے اندر، یورپ کے اندر لا دینیت کی بنیاد دشمن کی طرف سے نہیں ہوئی، دوست کی طرف سے پڑی. یعنی دینداروں نے لا دینیت کی بنیاد رکھی، ارباب کلیسا نے، پادریوں نے، مذہبیوں نے، مسیحیت کے علماء نے اتنا غلط مذہب کا چہرہ پیش کیا لوگوں کے سامنے، اپنے تفسیر میں بھی، کلام میں بھی اور قول میں بھی. اس دین سے نفرت ہی ہونی چاہیے کہ اگر یہ دین ہے، ایسا دین جس میں سائنسدان کو پکڑ کر توبہ کراؤ کہ جو کہتا ہے کہ زمین مرکز نہیں ہے، سورج مرکز ہے، اس کو پکڑ کر لے اور کٹہرے میں کھڑے کر کے اسے یہ کہو کہ توبہ کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے ہم، تو نے دین کے خلاف بات کی ہے. وہ ویسے دین سے لوگوں کو نفرت ہی ہوگی. وہ دین جو عقل کی مخالفت کرتا ہو، وہ دین جو علم کی مخالفت کرتا ہو، وہ ظاہر ہے ایسا دین لوگ قبول نہیں کر سکتے. اگر مجھے دین سمجھ میں نہیں آتا، میں کہہ دوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس شعبے میں بہت سارے کام ان لوگوں کے ہیں جو عالم دینی کہلاتے ہیں، اور بہت سارے کام ان لوگوں کے ہیں جو عوام ہیں، وہ بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کے دینداری کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے. یہ ماجرا آپ نے سنا ہوا ہے، جناب آغا قراتی، خدا حفظ کرے انہیں، بہت اچھے مبلغ ہیں، نام سے آپ آشنا ہیں ان کے، بہت باتوفیق انسان ہیں. انہوں نے ایک واقعہ یہ نقل کیا، کہا کہ ایک مسجد کا مؤذن تھا، ایک دن اس کے سامنے ایک یہودی آیا گلدستہ لے کر اور تحفے لے کر، بڑے مٹھائی کا ڈبہ لے کر، گلدستہ لے کر اور بہت ساری چیزیں لے کر آ کر اس نے آ کے پوچھا کہ آغا یہ اذان کس نے دی ابھی، مؤذن کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شیخ صاحب یا یہ فلاں صاحب مثلا مؤذن ہیں، یہ شاہ صاحب مؤذن ہیں. وہ لے آیا گلدستہ، ان کو دیا اور شکریہ بھی ادا کیا، ساتھ مبلغ بھی تھا، ممکن ہے چیک بھی ہو، کچھ بھی دیا اس نے. یہ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ یہودی اور وہ بھی مؤذن کو اذان دینے کے اوپر اتنا تحائف دے رہا ہے اور اتنے اس کو نواز رہا ہے. انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کس بات پہ، کس خوشی میں یہ کر رہے ہو؟ کہا کہ مدت سے میری بیٹی اسلام کی طرف رجحان پیدا کر چکی تھی، مطالعہ کیا ہوا تھا اس نے، کہیں کوئی تھا ایسا وہ اسلام کی طرف بڑا رغبت, اور میں اس کو روکتا تھا کہ مسلمان نہیں ہونا. آج جو اس نے اذان دی ہے, اتنی بھدی زبان میں اس نے اذان دی, لہجے میں دی ہے, کہ اس نے یہ اذان سن کے ارادہ کر لیا کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں. کہا کہ اس تحفے میں یہ لا کر دے رہا ہوں آپ, کہ آپ کی اذان سن کے میری بیٹی اب اسلام کی طرف کبھی نہیں آئی. اسے کہتے ہیں نا کہ اذان بھی دیں, خوش لہن آدمی اذان دے جس کی آواز اچھی ہو, جو بہترین سوز کے ساتھ, البتہ نا نغمے کے ساتھ اور لب و لعاب کے ساتھ, لیکن اچھی اذان دے تاکہ لوگ جذب ہوں, نماز پڑھائیں اچھے انداز میں, لوگ آئیں دیکھ کر آئیں. یہ ایک نمونہ ہے. صرف اذان ہی نہیں, ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں, ہماری اذانیں بھی لوگوں کو بگاتی ہیں دین سے, ہماری نمازیں بھی لوگوں کو دین سے دور بگاتی ہیں, ہماری عزاداریاں بھی لوگوں کو دین سے دور بگاتی ہیں, ہمارے روزے بھی لوگوں کو دور بگاتے ہیں, ہمارے حج بھی لوگوں کو دین سے دور بگاتے ہیں. ہم اس طرح سے کرتے ہیں عزاداریاں اور اس طرح سے کرتے ہیں نمازیں. ایک طرف سے وہ دشمن باہر, اور دوسری طرف سے اندرونی یہ مشکل, کہ یہ بھی بڑی دردناک مشکل ہے. لادینیت کی ترویج میں دینداروں کا بڑا دخل ہوتا ہے, دونوں طبقوں کا, علماء دین کا بھی اور عوام کا بھی جن کا دین سے سروکار ہوتا ہے, دونوں طبقوں کا. اور لادینیت پیدا ہی یہ سیکولرزم کے نام سے لادینیت, لبرلزم کے نام سے لادینیت, جو آج ہمارے ملک کے اندر ایک جلغار بنی ہوئی ہے, اور ہر آدمی فیشن سے اپنے آپ کو سیکولر اور لبرل کہنا چاہ رہا ہے. یہ لادینیت در حقیقت دیندار لوگوں کی غلط دینداری کا نتیجہ ہے. اس لادینیت کی جڑیں غیر معقول دینداری کے اندر ہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ, سیکولرزم کہاں سے پیدا ہوا؟ کلیسا سے پیدا ہوا, جو دین کا مرکز ہے, اور کلیسا کے ارباب کے غلط کاموں سے پیدا ہوا, ان کے غلط تفکر سے پیدا ہوا, ان کے غیر معقولات کام سے پیدا ہوا, ان کی خرافات سے پیدا ہوا یہ لادینیت. لوگوں نے ترجیح دی, ہزار دفعہ بے دینی کو ترجیح دی اس دین پر جو کلیسا پیش کر رہا تھا. اگر آج کی نسل ہماری دینداری دیکھ کر نہیں آتی دین کی طرف, تو ان کو بدنام نہ کریں, ہم خود اپنے اعمال میں غور کریں, اپنے رویے میں غور کریں کہ شاید ہماری وجہ سے نہ آ رہے ہوں یہاں پر. اس لادینیت کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں, کس سے کر سکتے ہیں؟ حسینیت کے ذریعے. دونوں طرف کے یلغار, دونوں یلغار, وہ یلغار جو باہر سے دشمن نے کی ہوئی ہے, کربلا کے ذریعے اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اندر مشکل کھڑی ہوئی ہے دینداروں کی طرف سے, لادینیت کے لیے میدان بنا رہے ہیں, اس کا مقابلہ بھی حسینیت کے ذریعے, دونوں کا مقابلہ حسینیت کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہ موضوع کا دوسرا حصہ تھا کہ کس طرح سے کریں, کربلا کس طرح سے ہم آئیں کہ اسی کربلا کے ذریعے سے دشمن بھی ناکام مایوس ہو جائے اور دیندار بھی صحیح دین کے اوپر آ جائے. اس کے لیے گفتگو کی ضرورت اور فرصت کی ضرورت تھی, لیکن ہم اپنے اگر معاصر زمانے پہ نگاہ کریں تو خود سمجھ سکتے ہیں. حزب اللہ آج ایک نمونہ دینداری کا, میں نے کل اشارہ کیا تھا, ایک صحافی کی زبانی یہ آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا, جس نے کہا کہ افغانستان میں دین کا حامی ایک گروہ پیدا ہوا, میں پہلے سیکولر تھا, اس کو دیکھ کر دین سے نفرت بھی ہو گئی, لیکن حزب اللہ کے آنے سے نہ صرف میری نفرت ختم ہو گئی بلکہ دین سے لا تعلقی بھی ختم ہو گئی, اب میں دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کیا کیا اس حزب اللہ نے؟ حزب اللہ کس چیز کا نمونہ ہے؟ حزب اللہ دونوں محاذوں پر حسینیت کے ذریعے حزب اللہ نے یہ محاذ جیتا ہے. اسرائیل جیسے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا تو حسینیت و عزاداری کے ذریعے کیا, مکتب کربلا و عاشورہ کے ذریعے کیا, اور اگر اپنے اندر غیر معقول دینداری کو ختم کیا اور معقول دینداری کو بنایا, جس کے اندر جاذبہ اور کشش پیدا ہوئی کہ آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی حزب اللہ کے جوانوں کی طرح کا مسلمان ہوتا. یہ دونوں حسینیت سے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے, ماں ہر سے داری ماں سید الشہداء داری, ہم نے اگر شاہ کو گرایا ہے تو سید الشہداء کے ذریعے, امریکہ کو نکالا ہے تو سید الشہداء کے ذریعے, اگر 8 سالہ جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے تو سید الشہداء کے ذریعے, اگر عزت و افتخار کمایا ہے تو سید الشہداء کے ذریعے. یہ دہا, یہ عشرہ, عشرہ انقلاب بھی ہے, یہ عشرہ انقلاب بھی چل رہا ہے. یہ 11 فروری کو یوم انقلاب ہے. اب یوم انقلاب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ آپ حسینیت کی مدد سے, حسینیت کے ذریعے سے اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں, لیکن حسینی کام کرنا پڑے گا آپ کو. اگر حسینی کام نہیں کر سکتے تو زینبی کام کرنا پڑے گا آپ کو. کتنا کشش کربلا کے دین کے اندر ہے. آج ہم سارے کیا سن کر دین کی طرف آئے ہیں؟ نام حسین ابن علی سن کر دین کی طرف آئے ہیں, عاشورہ و کربلا دیکھ کر اس دین کی طرف آئے ہیں. یہی ہمارا کام ہے, آگے پہنچانا, دنیا تک پہنچانا, مبلغ حسینیت بننا. جب سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں اس تپتے صحرا میں پیاس کی حالت میں, عطشان حالت میں سید الشہداء کو جب شہید کر دیا گیا, لعینوں نے حکم دیا لاشوں کو لوٹنے کا. سید الشہداء کی لاش کو لوٹنا شروع کر دیا, لاش کو لوٹنا شروع. اتنے گستاخ, اتنے بے ادب. جب امام عصر عاشور کو میدان جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے, خیمے میں گئے, اپنی بہن سے کہا, بہن مجھے وہ پرانا لباس نکال کے دیں. پرانے لباس کا نام آیا, بی بی نے رونا شروع کر دیا. فرماتی ہیں مجھے بتایا گیا تھا, جب بھائی پرانا لباس مانگے سمجھو وقت آ کر آ گیا ہے. بھیا کہیں وقت آخر تو نہیں آ گیا؟ سید الشہداء نے فرمایا, جدائی کا لمحہ نزدیک ہو گیا ہے, میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. لباس لیا پرانا لے کر سید الشہداء نے جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا, سوراخ کرنا شروع کر دیا. بی بی پوچھتی ہیں, بھیا یہ تو پہلے ہی بڑا پوسیدہ لباس ہے, اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنے کا کیا سبب ہے؟ توجہ فرمائیں, اہل غیرت مومن ہو, غیور مومن ہو, آپ اپنے غیور امام کا جملہ سنیں. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں, بہن مجھے بڑے کمینے اور ذلیل دشمن سے پالا پڑا ہے, میں جانتا ہوں یہ مجھے شہید کر دیں گے, میری لاش کو پائمال کر دیں گے. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے مجھے شہید کر کے میری لاش کو لوٹنے آئیں گے, میری لاش کو لوٹنے آئیں گے. میں اس لیے یہ پرانا لباس اور اس کے بھی سوراخ کر رہا ہوں کہ اس کو پرانا سمجھ کر, پھٹا ہوا سمجھ کر میرے تن پہ رہنے دے. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری شہادت کے بعد میرا تن عریان ہو جائے. میرا تن عریان ہو جائے, قربان ہو غیور حسین پہ, اس غیور پر جو اپنے تن کو بھی شہادت کے بعد عریان نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے. سید سجاد سے پوچھے جنہوں نے انہی بیویوں کو سر برہنہ دیکھا. غیرت سجاد کا امتحان ہوا, لعین آئے, لوٹ شروع کی, کسی نے کچھ لوٹا, کسی نے کچھ لوٹا. کوئی آیا حضرت کی انگوٹھی اتارنے کے لیے, دیکھا انگوٹھی نہیں اترتی, انگلی کاٹ کے لے گیا, انگلی کاٹ کے لے گیا, لوٹ کر لے گئے لاش کو. ایک لعین نے دستار رسول اللہ لوٹ لی, دستار سید الشہداء امامہ لوٹ لیا. یہ لوٹ کر چلا گیا, اپنے گھر چلا گیا, ایک رومال کے اندر یہ دستار باندھ کر اپنی بیوی کو جا کر دیتا ہے. کہ یہ دستار میں لایا ہوں مجھے دھو کر دے دے. اس خاتون نے رومال کھولا, دیکھا ایک دستار ہے جو خون سے آلودہ ہے, خون سے بھری ہوئی ہے, جس کے اندر جگہ جگہ نشانات ہیں. وہ خاتون اتنا سمجھ گئی, کہنے لگی یہ کس مظلوم کی دستار لے کر آئے ہو, آیا تو اسے قتل کر کے آیا ہے؟ اگر قتل ہی کرنا تھا یا تلوار سے مارتا یا نیزے سے مارتا یا تیروں سے مارتا. یہ کون مظلوم ہے جس کی دستار میں تلوار کے بھی نشان موجود ہیں, تیروں کے نشان موجود ہیں, نیزوں کے نشان موجود ہیں, یہ کیسی دستار لایا ہے تو, تو کیا لے کر آیا ہے؟ کہا ہم نے بڑا میدان مارا ہے, مال غنیمت لے کر آئے ہیں. کہنے لگی یہ کیا مال غنیمت ہے, اتنی پارا پارا دستار تیرے کس کام آئے گی؟ کہنے لگا ایسی بات نہ کر, دنیا میں اس سے مقدس اور اس سے زیادہ بابرکت دستار موجود نہیں ہے. کہنے لگی لعین, تو لوٹ کر بھی لایا ہے, مقدس بھی کہہ رہا ہے, ذرا بتا تو صحیح کس کی دستار لایا ہے؟ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی دستار ہے, یہ ہمارے نبی کی دستار ہے. کہنے لگی لعین تیرے پاس کیسے آ گئی؟ کہا میں نے نواسا نبی کے سر سے لوٹی ہے. نواسا نبی کا نام آنا تھا, خاتون کھڑی ہو گئی, کہنے لگی مجھے بتا نواسا نبی سے دستار کیسے لی ہے؟ کہا قتل کر دیا گیا, حسین کو شہید کر دیا گیا, لاش کو لوٹنے لگے, ہر ایک نے کوئی چیز لوٹ لی, میں نے دستار رسول لوٹ لی. اس خاتون نے ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کر کے آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے اور کیا کہتی ہے, اے زہرا مجھے معاف کر دینا, اے فاطمہ مجھے معاف کر دینا, آپ کے بیٹے کے خون میں میرے ہاتھ رنگین ہو گئے, میں نہیں جانتی تھی یہ دستار حسین ہے, یہ دستار رسول اللہ.
اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے روزگار انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرش و بلیہ سے محفوظ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, پروردگارا ان تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سے اتنی سو نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ لبنان کی مدد فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملت فلسطین کی مدد فرما, مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما, ملت عراق کی